بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبیہ وآلہ الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی آپ تمام ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری اس اسلام پلس پروگرام میں جو گفتگو ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کا محور ہوتے ہیں آپ کے سوالات۔ جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، تو انہی سوالات کی مدد سے ہم اپنے مہمانوں سے ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہم اسی طریقے سے اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ جو آپ کے سوالات ہیں عقائد کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، اور دوسرے جو زمینیں ہیں اور جو دوسرے اس میں موضوعات ہیں، اس کے حوالے سے جو سوالات آئے ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور آج بھی اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو، تو ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ان پر اپنے سوالات ہمیں بھیجیے، انشاءاللہ ہم جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں پر ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں عقائد کا، جو عقائد کے سوالات آپ کے ہم تک پہنچے ہیں، اور چونکہ یہ بہت ہی اہم ہے عقائد کے حوالے سے، آپ جانتے ہیں اصول دین ہیں یہ، یعنی دین کے اصول کا جاننا ضروری ہے، اور یہاں پر ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دین کو یعنی سمجھے۔ چونکہ کہا جاتا ہے نا کہ اس میں تقلید نہیں کی جاتی، بلکہ ہر انسان کا اس کو جو ہے نا اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر اور تحقیق کے ذریعے سمجھنا اور جاننا ضروری ہے، یہاں پر تقلید نہیں کی جا سکتی۔ تو یہاں پر سب سے پہلا جو سوال کیا ہے، وہ سیف علی صاحب نے عقائد کے حوالے سے سوال کیا ہے، اور انہوں نے چونکہ فیس بک کے ذریعے سوال بھیجا ہے، ان کا سوال ہے کہ کیا اس شخص کو مسلمان سمجھا جائے گا جو فقیہ کی ولایت کا معتقد نہ ہو؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے۔
یہ سوال کیا اس شخص کو مسلمان مانا جائے گا کہ جو ولایت فقیہ کو نہ مانتا ہو؟ دیکھیں، مسلمان ہر اس شخص کو جو کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اس کی جان، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت کرنا لازم ہے، حتیٰ اسلام کے نزدیک وہ لوگ کہ جو دوسرے غیر مسلمان بھی ہیں لیکن اسلامی حکومت کے نظام کو اگر انہوں نے قبول کر لیا تو ان کی بھی حفاظت لازم ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن اسلامی نقطۂ نگاہ سے جو بھی لوگ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے اسلامی اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، نہ یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے اور دوسرے فتوے لگا کر جو ہے دوسروں پر الزام لگایا جائے۔ ہاں، اس کے بعد جو رہ جاتے ہیں وہ درجات رہتا ہے، یعنی اسلام میں پھر بہت سارے درجات ہیں، وہ لوگ کی جو تمام حقیقتوں کو قبول نہیں کرتے ان کے درجات پست ہیں، دوسروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ان معرفت تک پہنچائیں، ان حقیقتوں کو تک پہنچائیں، ان نظریات کو صحیح طریقے سے پیش کریں، تاکہ جس کو وہ نہیں مانتے، مثلا اگر ولایت کو نہیں مانتے، آئمہ کی ولایت کو نہیں مانتے، تو ان کو وہاں تک لایا جائے تاکہ اس حقیقت سے آشنا ہو، یا ولایت فقیہ کو اگر نہیں مانتے ہیں تو ان کو سمجھایا جائے۔ بہرحال ہیں، سب مسلمان ہیں، لیکن اگر درجات میں کمی ہے، یا ایک نظام کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں، ایک انسان جو ولایت کو نہیں مانتا، یعنی یہ کہ اس کی توحید میں خود مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون کی حکومت ہو، یعنی اصلی توحید یہ ہے کہ صرف اللہ کے تابع ہو انسان، اور اللہ کے تابع اس وقت ہو جب اللہ کے قانون کی حکومت ہو۔ یہ بغیر ولایت کے ممکن نہیں ہے، چاہے رسول کی ولایت ہو، چاہے امام کی ولایت ہو، چاہے فقہا کی ولایت ہو۔ اب وہ فقہا کی ولایت ایک زمانے میں اتنا وسیع ہو سکتی ہے، ایک زمانے میں اتنی وسیع ممکن نہ ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز کو انسان ایک حقیقت کو نہیں مانتا تو وہاں تک اس کو لایا جائے، لیکن ہاں، مسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنا ہی کافی ہے، باقی درجات انسان کو طے کرنے ہیں۔ اگر خود نہیں طے کر پا رہا ہے تو دوسرے مدد کریں تاکہ وہ درجات طے کر سکے انسان۔
جی ناظرین، یہ ایک سوال تھا ولایت فقیہ کے حوالے سے. اسی طریقے سے جو دوسرا سوال کیا گیا ہے عقائد کے حوالے سے اس پروگرام میں، وہ بھی ولایت فقیہ کے حوالے سے ہے، اور وہ سوال کیا ہے محمد حجت صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایک زمانے میں کئی ولی فقیہ ہو سکتے ہیں، یا ایک ہی ولی فقیہ ہونا چاہیے؟ جو ولی فقیہ ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے یا کئی ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
یہ سوال اہم ہے کہ کیا ایک ہی زمانے میں کئی ولی فقیہ ہو سکتے ہیں یا ایک ہی ولی فقیہ ہونا لازم ہے. دیکھیں، ولی فقیہ یعنی فقیہ کی حکومت، ممکن ہے کہ ایک وقت میں ایسا ہو کہ بہت ساری اسلامی سرزمین پر اسلامی حکومت اور صحیح ولایت فقیہ کے نظام ہو، تو وہاں پر بہت سارے فقہا کی ضرورت ہوگی جو آ کر وہ فقیہ کی حکومت کو، یعنی فقاہت اور فقہ اور اسلام کی حکومت کو نافذ کرنے کے لیے الگ الگ سرزمین پر الگ الگ فقہا ہوں گے جو حکومت کر رہے ہوں گے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ایک نظام میں رہنے کے لیے لازم ہے کہ ان سب کے درمیان میں ایک ایسا ہو کہ جس کے انڈر میں سب ہوں. کہ حتیٰ یہ انبیاء کے دور میں بھی اور آئمہ کے دور میں بھی یہی رہا ہے کہ اگر ممکن ایک زمانے میں کئی نبی رہے ہوں تو یہ نہیں کہ ہر نبی جدا جدا طور پر اپنی حکومت کرے گا، چونکہ یہ تصور وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں پر لوگ اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں، اپنی حکومت کر رہے ہیں. لیکن جہاں پر الہی حکومت چل رہی ہوگی وہاں پر اپنی حکومت کا کوئی تصور ہی نہیں رہ جائے گا، لہٰذا وہاں پر جدا جدا ہونے کا کوئی تصور نہیں رہتا. چند نبی اگر ہوں گے تو وہاں پر ایک نبی جو ہے سب پر سرپرست ہوگا. مثلا جناب لوط بھی نبی ہیں، ان کے زمانے میں ممکن اور نبی ہوں، لیکن جناب ابراہیم سب کے سرپرست ہیں. اس طریقے سے امام حسن امام حسین دونوں امامت کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن جب تک امام حسن ہیں تب تک امام حسین جو ہے اپنی حکومت اور اپنی امامت کے آ کر نہیں پیش کرتے، بلکہ امامت جو ہے ایک کے بعد دوسرے تک. اسی طریقے سے ممکن ہے کہ الگ الگ سرزمینوں کے لیے بہت سارے فقہا ہوں جو حکومت کر رہے ہوں، لیکن ایک الہی نظام اور ایک مضبوط نظام کے لیے ضروری ہے کہ ان سب کے درمیان میں ایک فقیہ ہو کہ جس کے انڈر میں تمام فقہا ہوں. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ زمین کون بھی ہو، خدا کرے کہ ایسا ہو کہ بہت ساری اسلامی سرزمین پر الہی حکومت جو ہے وہ فقہا کے شکل میں قائم ہو. پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے اپنے درمیان میں کس کو وہ طے کرتے ہیں اور کون جو ہے ایک ہوگا کہ جس کے انڈر میں تمام افراد حکومت الہی کو پیش کر رہے ہوں گے.
جی ناظرین، بڑا اچھا جواب دیا یہاں پر بھی ہمارے مہمان نے. اب ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہیں گے، لیکن اجازت دیجیے یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، پروگرام میں یہاں پر کچھ سوال جو امام زمانہ کے حوالے سے آپ کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں، ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلا سوال جو ہمیں امام زمانہ کے حوالے سے پوچھا ہے ہمارے پروگرام میں، وہ مختار حسین صاحب نے پوچھا ہے، اور انہوں نے اپنا یہ سوال اسکائپ کی صورت میں ہمیں بھیجا ہے، ویڈیو کی صورت میں ہمیں بھیجا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ان کا سوال خود انہی کی زبان سے اور ان کی تصویر کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید خادم حسین رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں اور ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میں مختار حسین دہلی ہندوستان سے بات کر رہا ہوں. آپ کے پروگرام میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، غیبت صغری غیبت کبری سے کیا مراد ہے؟ شکریہ، خدا حافظ.
غیبت کبری اور غیبت صغری کے متعلق جو آپ نے سوال فرمایا ہے، تو عرض کروں گا غیبت صغری کا زمانہ دقیقاً علماء کی اس میں نظر میں اختلاف ہے. علماء فرماتے ہیں کہ غیبت صغری کا زمانہ یا تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے ہی شروع ہوتا ہے، یا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد شروع ہوتا ہے. اگر یہ مانا جائے کہ غیبت صغری کا زمانہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، تو 255 ہجری سے لے کے 329 ہجری تک امام کی غیبت صغری کا زمانہ ہے. اور اگر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے غیبت صغری کا زمانہ مانا جائے، تو 260 ہجری سے لے کے 329 ہجری تک امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت صغری کا زمانہ ہے. جس زمانے میں فقط مخصوص افراد کو اجازت تھی امام سے ملاقات کرنے کی، اور اس زمانے میں امام کے چار خاص نائب افراد تھے جو امام سے مسلسل ارتباط میں تھے، اور مومنین کے سوالات کے جواب اور سہم امام کو امام تک پہنچانا اور دوسرے امور کو انجام دیتے تھے. جیسے ہی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے چوتھے نائب کی وفات پاتی ہے، اس سے پہلے امام نے فرمایا کہ آپ اپنے بعد کسی کو میرا وکیل یا میرا نائب مقرر نہ فرمائیے، آج کے بعد جو ہے غیبت کبری کا زمانہ شروع ہوتا ہے. تو دقیقاً 329 ہجری کے بعد غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہے، وہاں سے لے کے اس زمان سے لے کے آج تک ہم غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہیں، اور اس زمانے میں کسی شخص کا مستقل اور مستقیم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے۔
جی ناظرین، تو یہاں پر آپ نے غیبت صغرا اور غیبت کبریٰ کے حوالے سے سوال دیکھا، اور اس کے بعد ہم ایک سوال لے رہے ہیں، یہ سوال بھی امام زمانہ کے حوالے سے ہمیں بھیجا ہے جناب ماہر حسین صاحب نے، اور انہوں نے اس سوال کو ریکارڈ کر کے بھیجا ہے، یعنی اپنی آڈیو میں بھیجا ہے، اپنی آواز میں بھیجا ہے، تو انہی کی آواز کے ساتھ اس سوال کو دیکھیں گے، سنیں گے ان کی آواز میں سوال کو، اور اس کے بعد جواب دیکھیں گے۔ جناب مولانا خادم حسین رضوی صاحب قبلہ نے اس سوال کا جواب دیا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔
غیبت کبریٰ کے دور میں جب حجت خدا پردے میں ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
آپ کے سوال کے متعلق یوں عرض کرنا چاہوں گا، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں مومنین کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ دقیقاً وہ ذمہ داریاں جو زمانۂ حضور امام مومنین کی ہیں، وہ ذمہ داریاں قطعاً ہم پہ لاگو ہیں، یعنی کوئی ایسی ذمہ داری یا کوئی ایسا واجب کام نہیں ہے جو زمانۂ حضور میں ہم پہ واجب ہو اور زمانۂ غیبت میں ہم سے اٹھا لیا گیا ہو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داریاں کچھ بڑھ جاتی ہیں۔ میرا اشارہ ان چیزوں کی طرف ہے جو زمانۂ غیبت میں مخصوص ذمہ داریاں ہیں۔ زمانۂ غیبت میں سب سے بڑی اور سب سے اہم ذمہ داری مومنین کی یہ ہے کہ اپنے امام کی معرفت حاصل کریں، اور اپنے تمام بھائیوں کو امام زمان کی معرفت حاصل کروائیں، اور ان کی مدد کریں تاکہ اپنے امام زمان کو پہچانیں۔ اس کے بعد دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو فکری طور پہ آمادہ کریں امام کے ظہور کے لیے۔ جب ہم اپنے آپ کو فکری طور پہ آمادہ نہیں کریں گے تو ہم عملی طور پہ کچھ نہیں کریں گے، جب عملی طور پہ کچھ نہیں کریں گے تو امام کے ظہور میں اور تاخیر ہوگی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے امام کی معرفت ہو، اس کے ساتھ ساتھ فکری آمادگی ہونی چاہیے ہمارے ہاں، اور فکری آمادگی کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو ایسا بنائیں کہ ہمارے امام زمان ہمارے اعمال کو دیکھ کے خوشحال ہوں اور خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ تو یہ حد عقل چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، امام کی معرفت خود بھی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اس میں حاصل کرنے کے ساتھ شامل ہوں، دوسروں کو تعلیم دیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو اچھا کریں، وہ اعمال جن کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کے مسرور ہوں، ایسا نہ ہو کہ جس طرح امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہمارے مومنین ہمارے ماننے والے ہمارے لیے باعث عزت بنیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے شرمساری کا باعث بنیں۔
جی ناظرین، یہ بہت واقعاً بڑا لمحہ فکریہ ہے، ہر انسان کو یہاں پر سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو افعال ہیں، کیا وہ اس طرح کے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف جب ہمارے اعمال کو دیکھیں گے تو وہ اس سے خوش ہوں گے، وہ فخر سے سر اٹھا کر کہیں گے کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، کہیں خدا نخواستہ ہمارے اعمال ایسے تو نہیں ہیں کہ جس وقت ہمارے زمانے کے امام ہمارے اعمال کو دیکھتے ہوں تو شرم سے ان کا سر جھک جاتا ہو، اور وہ پھر کس زبان سے کہیں گے کہ یہ ہمارا شیعہ ہے۔ ناظرین، بہت سوچنے کی ضرورت ہے یہاں پر، اور آپ ہمیں اجازت دیجئے، یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، اور یہاں پر ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں احکام کا، جو احکام کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں ان کو دیکھیں گے، اور سب سے پہلا جو یہاں پر سوال ہے وہ ویڈیو میں بھیجا ہے، یعنی اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے ہمیں زعیم حیدر صاحب نے، تو زعیم حیدر صاحب کا ہم یہاں پر سوال دیکھیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور زعیم صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام محمد زیم حیدر، بنگلور انڈیا سے بول رہا ہوں۔ آپ کے پروگرام میں میرا یہ سوال ہے، سلام کرنے کے آداب پر روشنی ڈالیں گے، یعنی کون کس کو سلام کرے، اسلام کیا کہتا ہے؟
جی ماشاءاللہ، سوال بہت اچھا ہے آپ کا۔ دیکھیے، ہر قوم، ہر مذہب، ہر کلچر میں ایک کے آداب کچھ ہیں، ملاقات کے وقت کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ شریعت نے بھی، اسلام نے بھی آداب بیان کیے ہیں کہ جب بھی آپ ملاقات کریں تو سب سے پہلے سلام کریں۔ اگر آپ سلام کریں گے، اب سلام کریں تو یہ مستحب ہے، جواب دینا اس کا واجب ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ کون کس کو سلام کیا جائے، کون سلام کرے، تو ایک روایت سے جو استفادہ ہوتا ہے وہی کہ جو آ رہا ہے آنے والا سلام کرے، ایک۔ دوسری یہ ہے کہ جو سوار ہے وہ سوار سوال کرے سلام کرے جو لوگ پیدل چل رہے ہیں, جو گاڑی میں ہیں وہ سلام کریں پیدل چلنے والوں کو, یا وہ لوگ جو کھڑے ہیں وہ بیٹھنے والوں کو سلام کریں, یا مثلاً کی روایت میں ملتا ہے کہ جو چھوٹے ہیں وہ بزرگوں کو سلام کریں. یہ تاکیدات ہے اسلام کی, یعنی بہت زیادہ اس میں تاکید کی گئی ہے کہ سلام کرنا چاہیے اور کوشش کرے کہ انسان پہل کرے سلام میں. اب رہا مسئلہ ہے کہ روایت میں ملتا ہے یہی کہ اگر انسان مسافر ہے تو مسافر کو سلام کرے اور سلام کرنے کے ساتھ ساتھ گلے بھی ملے, لیکن اگر مسافر نہیں ہیں اسی طرح یعنی شہر میں ہیں رہتے ہیں تو سلام کریں, اور تاکید یہ ہے کہ سلام کرنے کے ساتھ ساتھ مصافحہ کریں, ہاتھ ملائیں, یہ بھی اس کی بھی تاکید کی گئی ہے. لہذا کوشش کرنا چاہیے کہ انسان خود سلام میں پہل کرے, اس کا ثواب زیادہ ہے. اگرچہ یہ اسلام کی تاکیدات ہیں کہ کون کس کو سلام کرے, لیکن کوشش یہ کرے کہ انسان اس ثواب میں اس جو ہے مستحب میں حصہ لے اور جلدی سلام کرے.
جی ناظرین, تو یہ آپ نے سلام کے جواب کے حوالے سے سنا, اور اس کے بعد جو ہم احکام کا سوال لے رہے ہیں وہ ہمیں بھیجا ہے جناب آراف حیدر صاحب نے, اور یہ فیس بک کے ذریعے سوال ہم تک پہنچا ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اسلام کی نظر میں ناچنا حرام ہے, لیکن کیا بیوی اپنے شوہر کے لیے ناچ سکتی ہے؟ یعنی اگر یہ خاتون اپنے شوہر کے لیے ناچنا چاہتی ہے تو شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ ہماری رہنمائی فرمائے. اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے.
دیکھیے, جہاں تک ناچنے کا مسئلہ ہے, ناچنا تو بہرحال حرام ہے شریعت میں, لیکن کچھ استثناءات کچھ جگہوں پر جو مستثنا کیا ہے شریعت نے. دیکھیے, اگر مثلاً کہ عورتیں خود عورتوں کے درمیان ناچ رہی ہیں اور کوئی اور شرعی قباحت نہیں ہے, مثلاً مثال کے طور پر حرام میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے یا کوئی اور دوسری قباحت جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے, تو ایسی صورت میں بہرحال شرعی حدود کے تحت جو ہے وہ ناچ سکتی ہیں. لیکن یہ کہ کوئی نامحرم نہ دیکھے اور دوسری چیزیں میوزک وغیرہ اس میں کوئی چیز شامل نہ ہو, فقط یہی مختصر یعنی طریقے سے اگر یہ ہے تو اس میں بہرحال کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہ کہ ناچنا بہرحال حرام ہے, مگر یہ کہ بیوی شوہر کے سامنے ہو ناچے یا شوہر بیوی کے سامنے ناچے تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن بہرحال شرعی حدود کی رعایت کرنا بے حد ضروری ہے, اور حتی المقدور کوشش یہ کرے انسان کہ ایسی چیزوں سے جو مشتبہ ہیں شریعت میں, جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے, تو اجتناب کرنا چاہیے, چاہے بیوی شوہر کے سامنے یا شوہر بیوی کے سامنے. اگرچہ شرعی اعتبار سے جائز ہے, بہرحال اجتناب کرنا زیادہ مناسب ہے.
جی ناظرین, یہ بھی آپ نے دیکھا, اور یہاں پر جو ہم ایک سوال اور لیں گے احکام کے حوالے سے. دیکھیے, احکام بہت اہم چیز ہے, آپ اس کی طرف خود بھی متوجہ ہیں چونکہ آپ کے سوالات ماشاءاللہ بہت آتے ہیں, لیکن ہم یہاں پر پھر گزارش کریں گے کہ کوئی بھی اگر سوال ہو تو آپ ہمیں ضرور بھیجیں تاکہ ان کے جوابات آپ تک پہنچ سکیں. تو ایک سوال کیا ہے واٹس اپ کے ذریعے جناب ریحان قلب عباس صاحب نے, اور ان کا سوال یہ ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد پڑھنا بہتر ہے یا تسبیحات اربع؟ اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
یہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کو پڑھا جائے یا تسبیحات اربعہ کو پڑھا جائے, اس سلسلے میں چند صورتیں ہیں. انسان یا جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے یا اپنی نماز کو فرادہ ادا کر رہا ہے. اگر انسان نماز جماعت کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کر رہا ہے تو یہاں دو صورتیں ہیں, یا انسان امام جماعت کی حیثیت سے ہے یا ماموم کی حیثیت سے ہے. اگر انسان امام جماعت کی حیثیت سے ہے تو اس کے لیے افضل ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کی تلاوت کرے, اور ماموم کے لیے یہ افضل ہے اگر وہ معموم کی حیثیت سے جماعت میں شرکت کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ بات افضل ہے کہ دونوں رکعتوں میں, تیسری رکعت میں بھی اور چوتھی رکعت میں بھی تسبیحات اربع کو پڑھے. لیکن اگر انسان نماز کو فرادہ ادا کر رہا ہے تو اس صورت میں بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان تسبیحات اربع کو پڑھے تیسری رکعت میں بھی اور چوتھی رکعت میں بھی, یعنی کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
ناظرین یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جو روزانہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہوتی ہے، دن میں 5 مرتبہ ہمیں نماز پڑھنی ہوتی ہے، کبھی فرادہ پڑھنی ہوتی ہے، کبھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے، تو بڑی اچھی گفتگو کی ہے ہمارے مہمان نے، ان چیزوں کی ہمیں رعایت کرنی چاہیے کہ اگر فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، اور اگر پڑھا رہے ہیں، چونکہ ظاہر پڑھانے والا بھی ہم ہی میں سے ہوتا ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر ہم اس احکام کے سلسلے کو بھی روکتے ہیں، اور آپ اجازت دیجئے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کے ایک اور حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس میں جو آپ کے اخلاق کے سوالات ہم تک آئے ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات دیکھیں گے، لیکن ایک نقطہ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ خود بھی اس کی طرف متوجہ ہوں گے کہ ہمارے جو یہاں پر مہمان ہیں اور جو اسلامیات کے ماہرین ہیں وہ کتنی زحمت کرتے ہیں، اور ایک چھوٹے چھوٹے سوال کے جواب میں کتنے اہم مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آ رہے ہوں گے، لیکن آپ بھی ہمیں بتائیں اگر کوئی بھی چیز آپ کی نظر میں ہو کہ اس کو یعنی بہتر بنایا جائے تو کس طریقے سے، آپ ضرور ہمیں بتائیں۔ تو یہاں پر اخلاق کا جو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے وہ لیاقت علی خان صاحب نے بھیجا ہے ہمیں ویڈیو کی صورت میں، یعنی اسکائپ سے انہوں نے اپنا ہمیں سوال بھیجا ہے۔ اس سوال کو ہم انہی کے تصویر کے ساتھ اور انہی کی آواز میں دیکھیں گے، اور اس کا جواب جو دے رہے ہیں جناب مولانا سید ذیشان حسینی صاحب قبلہ دے رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام لیاقت علی خان ہے، میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں آگاہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا معیار کیا ہے؟
جی دیکھیے، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے بارے میں، ویسے تو ہر وہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے جسے انسان چھوٹا سمجھ کے انجام دے دے، چونکہ خدا کی مخالفت کر رہا ہے، خدا نے ایک چیز سے روکا ہے اسے انجام دے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن جو اصطلاح ہے کتب اخلاق کے اندر موجود ہے کہ بعض گناہان کو گناہان کبیرہ نام دیا، بعض کو صغیرہ نام دیا، اس کا معیار قرآن کی آیات ہیں۔ اگر کسی گناہ کے بارے میں قرآن کے اندر عذاب کا وعدہ دیا گیا ہو کہ اگر تم فلاں کام کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے یا دردناک عذاب ہوگا، تو یہ گناہ جو ہے گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں قرآن میں نہیں موجود ہے لیکن عذاب کا ذکر نہیں ہے، تو اس کو علماء اخلاق کہتے ہیں یہ گناہ صغیرہ ہے۔ اور اس حوالے سے قرآن کی یہ آیت جو ہے یوں ارشاد فرماتی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان گناہوں سے اجتناب کرو گے جو بڑے گناہ ہیں تو اس صورت میں آپ کے چھوٹے گناہ خود بخود بخشے جائیں گے۔ یہ انسان اگر گناہان کبیرہ سے اجتناب کرے، اس سے اپنے آپ کو کما حق کو روکے، تو اگر غفلت میں انسان سے جو چھوٹے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور عمدی نہ ہوں، تو خداوند متعال اس بڑے گناہوں سے اجتناب کی وجہ سے چھوٹے گناہ بخش بھی دے سکتا ہے۔
جی ناظرین، خداوند عالم سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخشے، وہ غفار ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اور ناظرین ہمیں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان جب کوشش کرتا ہے تو پھر خدا بھی انسان کی مدد کرتا ہے اور وہ شیطانی حربوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہاں پر ہم ایک سوال اور لیتے ہیں، یہ سوال پوچھا ہے جناب ذوالفقار علی صاحب نے، سوال ہے ان کا کہ بدگمانی کسے کہتے ہیں، اور اس کو بیان کر رہے ہیں جناب مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، سوء ظن یا بدگمانی، اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، قرآن میں مذمت کی گئی ہے، روایات میں بھی مذمت کی گئی ہے، اجتنبو کہا گیا، اجتنبو پرہیز کرو بہت سے زنوں سے، کیونکہ بہت سے زن ایسے ہیں جو گناہ ہیں۔ یہ سوء ظن، مثال کے طور کے اوپر کسی کو دیکھا مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، بہت خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے، اب ذہن میں اگر یہ خیال آ رہا یہ شخص دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ مکاری کر رہا ہے، تو یہ سوء ظن ہے اس کے لیے۔ کوئی ملنے کے لیے آ گیا، بہت ہی محبت سے، بہت ہی اخلاص سے ملنے کے لیے آیا، لیکن دل میں یہ خیال کیا کہ ضرور اس کو کوئی غرض ہے، ضرور یہ کچھ سے مجھ چاہتا ہے، کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے، تبھی اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ بھی سوء ظن ہے۔ سوء ظن نہ کریں، بدگمانی نہ کریں، بہت ہی زیادہ اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور یہ بدگمانی دو طرح کی ہے، ایک انسان بدگمانی اللہ کے بارے میں کرتا ہے معاذ اللہ، ایک انسان بدگمانی مخلوق کے بارے میں کرتا ہے۔ اللہ کے بارے میں اس طریقے سے کوئی بدگمانی کرے، سوء ظن اختیار کرے، ارے نہ جانے اللہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے، میرے گناہوں کی کیا سزا دے، اس طریقے سے، تو اس کی بھی مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا اللہ کے بارے میں تم حسن ظن رکھو کہ تمہارے ساتھ وہ نیک برتاؤ کرے گا، تمہارے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے گا. یہاں تک کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ جو شخص اگر اس وجہ سے عقد نہ کرے، اس وجہ سے شادی نہ کرے کہ کہاں سے وہ اپنی بیوی کو کھلائے گا، پیسہ نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کہاں سے میں بیوی کو کھلاؤں گا، اپنا پیٹ تو پال نہیں پا رہا ہوں، بیوی کا پیٹ کیسے پالوں گا، اگر اس وجہ سے کوئی شادی نہ کرے تو گویا اس نے اللہ کے بارے میں سوء ظن اختیار کیا، یعنی بدگمانی کی کہ اللہ ہمیں رزق نہیں دے گا، اللہ ہماری بیوی کو رزق نہیں دے گا. تو نہ خدا کے بارے میں سوء ظن اختیار کریں، نہ لوگوں کے بارے میں سوء ظن اختیار کریں. یہ ایک نگیٹو تھنکنگ ہے. یہ سوء ظن جب انسان کے اندر آ جاتا خود پریشان ہوتا ہے، کوئی اس کو مخلص دوست نہیں مل پاتا، کوئی ایسا نہیں مل پاتا کہ جس سے وہ گفتگو کرے، اپنے دل کی باتیں اس کو بتائے. تو سوء ظن سے پرہیز کریں، حسن ظن کریں. دو آدمی چار آدمی باتیں کر رہے ہیں اشارہ کر کے، تو یہ نہ خیال لائیں ذہن میں کہ یہ میری برائی کر رہے ہیں، یہ میری غیبت کر رہے ہیں، بلکہ ذہن میں یہ خیال لائیں کہ یہ میری تعریف کر رہے ہوں گے، یہ میری مدح کر رہے ہوں گے، یہ میری ثنا کر رہے ہوں گے.
ناظرین، ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اسلام پلس کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے، اور اسی طریقے سے آپ تمام ناظرین کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پروگرام میں بھی ہماری ہمراہی فرمائی، اور اتنے اچھے اچھے سوالات آپ ہمیں بھیجتے ہیں. اور پھر ہم آپ سے تاکید کریں گے کہ اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ فوراً ہمارے نمبرز پر جو آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے کیے جا رہے ہیں اس پر آپ ہمیں فوراً اپنا سوال بھیجیے، تاکہ اپنے مہمانوں کی مدد سے ان کے جوابات آپ تک اور پوری دنیا تک پہنچا سکیں. فی الحال ہم آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے دعاؤں کی التماس ہے. خدا حافظ. فی امان اللہ.